الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. محترم حضرات, الحمدللہ سلسلہ وار ترجمہ قرآن میں سورۃ الاعراف ہمارے زیر مطالعہ ہے. اس کے جس حصے کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اس میں رکوع نمبر 8 سے رکوع نمبر 16, یہ 9 رکوع بنتے ہیں کہ جس میں تاریخ انسانی کے بڑے اہم ادوار کا تذکرہ ہے. خاص طور پر اللہ کی زمین پر وہ 6 قومیں کہ جنہوں نے وقت کے رسولوں کی نافرمانی کی, شریعت کے احکامات کو جھٹلایا, تو پھر اللہ کے عذاب کا, عذاب استحصال کا کوڑا ہے کہ جو کہ برسا, پوری پوری نافرمان قومیں وہ ہلاک کر دی گئیں اور جو بھی اہل ایمان تھے, رسول تھے, ان کو بچا لیا گیا. اور یہ بطور عبرت یہ واقعات ہیں کہ جو عرب کی سرزمین پر جو ایک مارکہ تھا حق و باطل کے درمیان, ان کے سامنے یہ بطور عبرت یہ واقعات رکھے جا رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ شریعت کی, دین کی دعوت دے رہے ہیں. اہل عرب قریش مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جھٹلا رہے ہیں اور کم و بیش ہر طرح کا وہی رویہ کہ جو سابقہ قوموں نے وہ قائم کیا, وہی رویہ ہے کہ جو قریش مکہ نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روا رکھا. تو ان کے لیے تھریٹس ہیں, دھمکیاں ہیں کہ جو کہ دی جا رہی ہیں ان واقعات کو بیان کر کے, اور ساتھ ہی مسلمانوں کے لیے جو بھی زخم تھے ان پہ مرہم بھی ہے کہ جو کہ رکھا جا رہا ہے کہ جو یہ قریش مکہ کا ظلم و ستم ہے یہ دیر تک نہیں چلے گا. اللہ کے سامنے کوئی بھی قوم, چاہے وہ جتنی ہی زور آور کیوں نہ ہو اور جتنے ہی دنیاوی اسباب سے مسلح کیوں نہ ہو, وہ سپریم جو قوت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی, اس کے مقابلے میں کوئی ٹک نہیں سکتا. یہی وہ میسج ہے کہ جو سابقہ قوموں کے لیے بھی تھا, اور یہی میسج ہے کہ جو آج کی جو زور آور قومیں ہیں, چاہے وہ اسرائیل ہو, چاہے برطانیہ ہو, چاہے امریکہ ہو, جو سپر پار اپنے آپ کو سمجھنے والے ہیں, ان کے لیے بھی یہی میسج ہے, یہی پیغام ہے. اللہ تعالیٰ واقعتاً ہمیں اپنا فرما بردار بندہ بن کر اور اس کے دین کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. 6 قوموں کے واقعات میں 5 قوموں کا تذکرہ آ چکا ہے, اور قوم نوح, قوم عاد, قوم ثمود, قوم لوط اور قوم شعیب, یہ 5 قومیں ہیں کہ جن کا تذکرہ آیا. 1 قوم کا تذکرہ ابھی درمیان میں روکا جا رہا ہے اور وہ ہے قوم موسیٰ. 9 آیتوں کے بعد انشاءاللہ وہ قصہ ہے کہ جو کہ شروع ہو جائے گا، لیکن درمیان میں بڑے اہم قوانین ہیں، بڑا اہم اصول ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیتوں میں ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں. یہ جو رکوع نمبر 12 ہے، اس میں آغاز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اہم اصول یہ بیان کر رہے ہیں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے کسی قوم میں نبی بھیجنے کا، تو اسے کیونکہ اللہ کے احکامات بتانے ہوتے ہیں اپنی قوم کو، لوگوں کو، اور اللہ کی جو احکامات ہیں، شریعت کے جو احکامات ہیں، اس کی قبولیت کے لیے ایک شے بڑی ضروری ہے، اور وہ ہے دل کی نرمی. یعنی دل کی دنیا اگر نرم نہ ہو، دل کی زمین اگر نرم نہ ہو، تو پھر شریعت کے جو بھی احکامات ہیں، یہ جو قساوت قلبی ہے، دلوں کی سختی ہے، یہ شریعت کے احکامات کی قبولیت میں رکاوٹ بنتے ہیں. اور خاص طور پر یہ قساوت قلبی دنیا پرستی کے نتیجے میں یہود کے اندر وہ بہت زیادہ آئے، اور دیگر اقوام میں بھی آئے. تو بہرحال یہ ہے کہ اب اس قساوت قلبی کو، دل کی سختی کو نرم کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا. جیسے کہ ایک اچھا مالی، وہ پہلے اپنی جو بھی بیج ہیں اس کو زمین پر ڈالنے سے پہلے اس کو، یعنی ہل چلاتا ہے، اس زمین کی جو سختی ہے اس پر ہل چلا کے اس کو نرم کر دیتا ہے، تاکہ بیج کو زمین جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لے اور وہ ہریالی جو ہے وہ آئے، اس سے جو بھی کھیتی باڑی ہے وہ خوب پروان چڑھے. بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جب بھی ارادہ فرماتے ہیں کہ فلاں بستی میں اپنے نبی یا رسول کو بھیجنے چلا ہوں، تو اس سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے عذاب یا پریشانیاں، کچھ تکلیف، مصائب، وہ قوم پر جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ اصول ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی اس آیت میں یہاں پر بیان فرما رہے ہیں، اور یہی موضوع آئے گا سورہ سجدہ میں آیت نمبر 21 میں. وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ وَلَا نُزِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور لازماً ہم مزہ چکھائیں گے چھوٹے چھوٹے عذاب کا بڑے عذاب سے پہلے. یعنی وہ جو بڑا عذاب ہے وہ تو ہے عذاب استیصال، کہ قوموں کی نافرمانیوں کی وجہ سے پوری پوری بستی اس کو زمین سے مٹا دیا جاتا ہے. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ دلوں کو نرم کرنے کے لیے، تاکہ نبی کی دعوت وہ دلوں میں جاگزی ہو جائے، اللہ تعالیٰ یہ چھوٹے چھوٹے امراض کی شکل میں، مالی نقصانات کی صورت میں، کچھ مصائب سے قوموں کو دوچار کرتا ہے، تاکہ یہ ایک انسان کی کیفیت ہے کہ پریشانی میں وہ اللہ کو یاد کرتا ہے. یعنی اس کے برعکس ایک امتحان اور ہوتا ہے، یعنی یہ دونوں امتحان ہیں اس دنیا کی زندگی میں، اللہ تعالیٰ یا تو دے کر آزما رہا ہے یا لے کر آزما رہا ہے. دے کر آزما رہا ہے نعمتیں کہ وہ شکر کرتا ہے کہ نہیں، اس میں امتحان ہے شکر کا، اور لے کر آزما رہا ہے، نعمت چھین کر آزما رہا ہے، یا کوئی پریشانی لاحق کر رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ وہ صبر کرتا ہے کہ نہیں. تو دونوں طرح بندہ مومن کے اس میں امتحان ہے، لیکن خاص طور پر جو نعمتوں والا امتحان ہوتا ہے اس میں بندہ جو ہے وہ خاص طور پر اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ یاد نہیں آتے، نعمتوں کی جب فراوانی ہونا شروع ہو جائے. ابھی یہ دوسرا اصول ہے کہ جو انشاءاللہ وہ ہمارے سامنے آ جائے گا، لیکن یہ کہ خاص طور پر مصائب میں جو ہے نا انسان کے اندر ایک کیفیت وہ ڈیولپ ہوتی ہے. یعنی قریش مکہ بھی واقعات بہت سارے ہیں، یعنی حضرت اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی ہے، ایمان قبول کیا، لیکن ایمان قبول کرنے کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے. یعنی فتح مکہ کے موقع پر یہ سمندری راستے سے جہاز کا سفر کر رہے تھے اور بھاگ رہے تھے قریش مکہ چند، جان بچا کر. درمیان میں طوفان آ گیا، سمندری طوفان، اور جہاز جو ہے وہ ڈولنے لگا کہ بس اب گئے تو اب گئے. تو فوراً تمام مشرکین نے کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا. یعنی مصائب میں فوراً اللہ یاد آتا. تو بہرحال یہ ہے کہ وہ ایمان کی دولت نصیب ہونا تھی، تو وہ فوراً ارادہ کیا کہ اسی اللہ کی دعوت تو اللہ کے رسول دے رہے تھے، اگر جان بخشی کی اللہ تعالیٰ نے تو میں سیدھا اللہ کے رسول کے پاس جا کے اور ایمان قبول کر لوں گا. توفیق اللہ تعالیٰ نے دے دی. تو بہرحال یہ ہے کہ یہاں پر رسولوں کو بھیجنے سے پہلے چند مصائب میں اللہ تعالیٰ وہ گرفتار کرتا ہے لوگوں کو کہ تاکہ ان کے دل وہ مائل ہوں اللہ کی طرف, اللہ کے احکامات کی طرف. یہ اصول ہے کہ جو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان فرما رہا ہے. فرمایا کہ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی, اور ہم نے نہیں بھیجا کسی بستی میں کوئی نبی, الا اخذنا اہلھا بالبأساء والضراء لعلہم یتضرعون, مگر یہ کہ ہم نے اس بستی والوں کو پکڑا سختیوں میں, تکالیف میں, لعلہم یتضرعون, تاکہ وہ گڑگڑائیں, تاکہ وہ اللہ کی طرف یعنی عاجزی اور عاجزی انکساری جو ہے وہ کرے. یہ ہے مقصد یعنی سختیوں اور تکلیف کے آنے کا. نبی کے بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ سختیوں سے آزماتا ہے. اب یہاں پر دو الفاظ ہیں کہ جو کہ آئے ہیں, بأسا اور ضرا. عربی میں بأسا جو ہے وہ مالی نقصان کے لیے اکثر و بیشتر آتا ہے, اور جو ضرا ہے یہ جسمانی تکلیف کے لیے آتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی مالی نقصانات سے بھی آزمایا, کبھی جسمانی نقصانات سے بھی آزمایا, کوئی عوارض کوئی امراض ہیں کہ جو کہ بھیج کے, اور ان کو ان کے دل کو نرم کرنا چاہا تاکہ ان کے دل نرم ہو, وہ نبی کی دعوت کو قبول کریں. لال لہم یدر رعون, کہ تاکہ وہ گڑگڑائیں. اچھا, اب یہ بستی والوں میں اہل ایمان بھی ہوتے ہیں, یعنی جن کے دل واقعتاً پہلے سے نرم ہوتے ہیں, اور کچھ ہیں کہ جو کہ کفار بھی ہوتے ہیں کٹھور دل. تو اب یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو تکلیف ہیں مالی ہوں یا جسمانی ہوں, وہ اہل ایمان کے لیے تو آزمائش بنے اور اہل کفر کے لیے, کیونکہ یہاں نافرمانوں کا تذکرہ آ رہا ہے, کیونکہ آگے جو کیفیت ان کی بیان ہو رہی ہے کہ وہ تکلیف میں گڑگڑائے نہیں اور انہوں نے شریعت کے احکامات کی طرف دھیان نہیں دیا, تو یہ تذکرہ تو ہے نافرمانوں کا. لیکن بستی میں بسنے والے اللہ کے فرما بردار بھی ہوتے ہیں, نافرمان بھی ہوتے ہیں. تو اب یہ کیسے پتہ چلے گا, وہ لٹمس ٹیسٹ کیا ہے کہ یہ تکلیف بندہ مومن کے لیے تو آزمائش بن رہی ہے اور اہل کفر کے لیے یہ عذاب کی کیفیت ہے کہ جو کہ بن رہی ہے. اس کا سیدھا سیدھا فارمولہ یہ ہے کہ جب بھی تکلیف آتی ہیں اہل ایمان کے اوپر, تو فوراً اس کے ذہن میں کچھ باتیں ہیں کہ جو کہ سما جاتی. اللہ تعالیٰ ہمارے ذہنوں میں بھی یہ چھ باتیں ہیں خاص طور پر کہ جو کہ پلو سے باندھنے والے ہیں. اور جس طرح سے تذکرہ آتا ہے سورۃ تغابن میں کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ, جو بھی مصیبت آتی ہے اللہ کے اذن سے آتی ہے, اور جو اللہ پر ایمان رکھے ان مصائب میں کامل یقین رکھے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دیتے ہیں. اب بندہ مومن کو دل کو ہدایت کیا ملتی ہے؟ نمبر ایک, اسے یہ ہدایت ملتی ہے کہ جو بھی مصیبت آئی ہے بیماری کی صورت میں, مالی نقصان کی صورت میں, یہ کس کے ایجن سے آئی ہے؟ وہ اللہ کے ایجن سے آئی ہے. اس کے ذہن میں فوراً یہ خیال آتا ہے کہ اس دنیا میں تو کوئی پتہ تک نہیں گر سکتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو. تو فوراً پہلی بات کیا ذہن میں آتی ہے کہ اللہ کے حکم سے ہوگا. دوسری بات جو ذہن میں آتی ہے فوراً کہ یہ پہلے سے طے شدہ ہے. یہ سورہ حدید کا موضوع ہے, ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا من فی کتاب من قبل ان نبراہا, یعنی وہ مصیبت چاہے تمہاری اپنی جانوں پر یا زمین میں, جو اس سے پہلے کہ ہم اس کو ظاہر کر دیں تم پر, وہ پہلے سے اللہ کی کتاب, وہ پہلے سے کتاب تقدیر میں وہ لکھی ہوئی, ایسا ہی ہونا تھا, پہلے سے طے شدہ ہے. یہ جو حادثات ہیں یہ ہمارے لیے الفاظ حادثات ہیں, اللہ کے لیے تو کوئی حادثہ نہیں ہوتا. تو جو ہوا اللہ کی اذن سے ہوا, جو ہوا پہلے سے طے شدہ ہے, جو ہوا کیونکہ اللہ کے اذن سے ہوا تو اللہ کے ہر کام میں کیا ہے؟ خیر ہی خیر. یہ تیسری بات ہے کہ جو فوراً بندہ مومن کے ذہن میں آتی ہے کہ جو اللہ کی طرف سے کام ہوتا ہے اس میں ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ خیر. بیدک الخیر, اللہ کے ہاتھ میں خیر ہی خیر. پھر چوتھی بات یہ آتی ہے ذہن میں کہ جو بھی نقصان ہوا ہے وہ کہاں ہوا ہے؟ دنیا کا ہوا ہے نا, تو دنیا تو بہت عارضی ہے، یہاں کا نفع بھی عارضی ہے اور نقصان بھی عارضی ہے، لہٰذا دنیا کا نفع اور نقصان بھی عارضی ہے. یہ چوتھی بات. اور پانچویں بات جو ذہن میں آتی ہے بندہ مومن کے، کہ اس میں میری کیا ہو رہی ہے؟ آزمائش ہو رہی ہے. دنیا میں مجھے بھیجا ہی آزمائش کے لیے گیا ہے، تو لہٰذا یہ ہے کہ اللہ دے کر یا لے کر مجھے آزما رہا. اور چھٹی بات بندہ مومن کے ذہن میں، یہدی قلبہ، اس کے دل کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتے ہیں، وہ یہ آتی ہے کہ وہ آزمائش کے جس میں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کچھ لے لیا ہے، آخرت میں جواب دہی میری کیا ہو جائے گی؟ اب آسان ہو جائے گی. جس کے پانچ بچے ہیں، ایک کو اللہ نے پانچ بچے دیے، دوسرے کو اللہ نے ایک ہی بچہ دیا، وہ بھی زندگی میں واپس لے لیا، روز قیامت سوال جواب کس سے آسان ہوں گے؟ یعنی کس کے حوالے سے حساب کتاب آسان ہو جائے گا؟ کہ جس کو ایک ہی بیٹا دیا تھا اللہ نے، وہ بھی زندگی میں واپس لے لیا، حساب کتاب آسان. ہمیں اللہ سے یہ دعا نہیں کرنی کہ اللہ مجھے آزما، کوئی چیز چھین کر مجھے آزما، نہیں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنا، یہی تلقین ہے اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ ہے کہ اگر بندہ مومن کو کوئی تکلیف آ جائے تو بس یہ چھ باتیں ذہن میں آئیں کہ جو ہوا اللہ کے اذن سے ہوا، جو ہوا پہلے سے طے شدہ ہے، جو ہوا اسی میں خیر ہے، جو ہوا دنیا میں ہوا تو دنیا کا نفع بھی عارضی اور نقصان بھی عارضی، جو ہوا اس میں میری آزمائش ہے، اور وہ آزمائش کہ جس میں اللہ کچھ لے کر آزما لے، آخرت میں جواب دہی کیا ہو جائے گی؟ آسان ہو جائے گی. جس طرح سے حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ جو اغنیا ہے مالدار، وہ روز قیامت غربا سے 500 سال کے بعد جنت میں جائیں گے. جو اغنیا ہے مالدار، وہ غربا سے 500 سال کے بعد جنت میں جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ حساب کتاب ان کا لمبا ہو جائے گا، ہر ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ تو ایک روش ہوتی ہے بندہ مومن کی، جب اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، تو یہ چھ باتیں تو بندہ مومن کا شیوا ہوتی ہے. اسے یہ ذہن میں آ جاتا ہے کہ بھئی یہ بیماری بھی بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ مومن کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے اور وہ اس کے لیے محنت نہیں کرتا، درجات پر پہنچنے کے لیے محنت چاہیے، بندہ مومن محنت نہیں کر رہا، تو اللہ تعالیٰ اسے بیمار کر دیتے ہیں. کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بیماری میں صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وہ مقام، وہ درجہ جو دینا چاہتے تھے وہ عطا فرما دیتے. یعنی یہ بیماریاں بھی کیا ہیں؟ اللہ کی طرف سے نعمت بن جاتی ہیں. کس کے لیے؟ اہل ایمان کے لیے. اور جو کفر کرنے والا ہے، اللہ کا نافرمان ہے، منافق ہے، اس کی تو کیفیت بالکل ڈفرنٹ ہے کہ جو کہ نظر آئے گی. وہ واویلا کرتا ہوا نظر آئے گا، وہ اپنے سر دیوار پر مارتا ہوا نظر آئے گا، وہ ہائے ہو. اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور صبر جمیل کی کیفیت، چاہے جو بھی حادثات ہوں، پریشانیاں ہوں، اللہ تعالیٰ وہ ہمیں نصیب فرمائے. تو بہرحال یہاں تو نافرمانوں کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سختیوں میں اور تکالیف میں ہم نے انہیں پکڑا، لعلہم یذرعون، کہ تاکہ وہ گڑگڑائیں، تاکہ وہ نبی کی دعوت پر دھیان دیں اور شریعت کے احکامات کو قبول کریں. لیکن پھر ہوا کیا؟ ایسا ہوا نہیں، ان کے دل نرم نہیں پڑے، انہوں نے نبی کی دعوت کو جھٹلایا. اور یہ پانچ قوموں کے واقعات اس پر گواہ ہیں جو کہ پہلے بیان ہو چکے ہیں. پھر کیا ہوا؟ اب دوسرا اصول ہے کہ جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، ثم بدلنا مکان السیئات الحسنۃ، پھر ہم نے برائی کو اچھائی سے بدل دیا. یعنی اب ہوتا کیا ہے کہ جب مصائب میں گڑگڑاتے نہیں ہیں قوم لوگ، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتے، بلکہ کرتے کیا ہے کہ خوب آسودگی ہے کہ جو کہ عطا فرما دیتے، دہانے ہیں کہ جو کہ کھول دیتے نعمتوں کے، مال و دولت میں فراوانی ہے کہ جو کہ کر دیتے. کیونکہ اللہ کی چاہت تو یہ ہے کہ ان کو اب کیونکہ برباد ہونا ہے، لہذا یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ یہ اپنی ہٹ دھرمی میں پیک پر جو ہے وہ پہنچے، اور اللہ تعالیٰ پھر اس پیک پر جو ہے وہ ان کو اپنے عذاب کی گرفت میں ہے جو کہ لے، اور ان کو جو ہے وہ نیست و نابود کرے. اللہ تعالیٰ اپنے ہر عذاب کے کوڑے سے ہم سب کو جو ہے وہ محفوظ فرمائے. تو برحال یہ ہے کہ یہ، یعنی اللہ تعالیٰ یعنی خوشیوں میں اور آسائشوں میں ان کو جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے. ہم نے برائی کو اچھائی سے جو ہے وہ بدل دیا. حتیٰ افو, یہاں تک کہ جب وہ خوب ڈھیلے ہو گئے, یعنی اب افو کا جو لفظ ہے واف انا, یہ دعا میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف فرما, معاف سے, معاف کے اصل معنی اف کے معنی چھوڑنے کے ہیں, ڈھیل دینے کے ہیں. جس طرح سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اوف اللہا, اوف اللہا یعنی یہ داڑھی کو چھوڑ دو, وہاں پر بھی اوفو کا لفظ آیا, یہ اف کا لفظ آیا, یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی خرمستیوں میں بالکل آزاد چھوڑ دیا. خوب انہوں نے ظلم و ستم کیا زمین پر, جو بھی اللہ کے فرما بردار تھے ان پر اپنے مال و دولت کا ناجائز فائدہ جو ہے وہ اٹھایا, اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھایا, اللہ کی حاکمیت کو صرف نظر کر کے خود حاکم بن کر بیٹھ گئے. حتی عفو, یہاں تک کہ جب وہ خوب مست ہو گئے, وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء, تو وہ بدمس لوگ کہنے لگے کہ یہ تو بس ہم نے دیکھ لیا کہ یہ جو تکلیف اور سختیاں آتی ہیں, بیماریاں آتی ہیں, یہ تو ہمارے آباء اجداد پر بھی آتی جاتی رہی. یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مصائب میں پکڑا تھا, لیکن دیکھو اب آسائشیں آ گئیں, مال کی فراوانی ہو گئی, نفری ہماری زیادہ ہو گئی, یہ کچھ ہے کہ جو کہ ہمیں مل گیا. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جو وہ تکلیف آئی تھی وہ تو یعنی گردش زمانہ کے طور پر وہ تو آتی رہی ہیں, ہمارے باپ دادا پر بھی آتی رہی. یعنی اب اور جو ہے وہ اللہ کی طرف گڑگڑانے کے بجائے اور آزاد خیال ہو گئے کہ بھائی ایسا کچھ نہیں ہے, یہ تو گردش زمانہ ہے, یہ تکلیف اور سختیاں کبھی اچھائیاں یہ تو بس اس دنیا کا حصہ ہے اور کچھ نہیں, کوئی کسی کا عمل دخل نہیں معاذ اللہ. تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب یہ صورتحال ہو گئی وہ اپنی بدماشیوں میں پیک پر پہنچ گئے, فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً, بس ہم نے پھر انہیں اچانک جو ہے وہ پکڑا, وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, اور وہ اس کا شعور بھی نہیں رکھتے, انہیں خبر بھی نہ ہو کہ کس طرح سے کس طرف سے اللہ کا عذاب ہے کہ جو کہ آیا اور ان کو جو ہے وہ صفحہ ہستی سے بالکل مٹا دیا گیا. یہ تو ہے دو اصول کے جو اللہ تعالیٰ نے بڑے قیمتی ہیں کہ جو کہ بیان فرمائے. اب اس کے بعد آیت نمبر 96 میں بہت ہی اہم بات ہے کہ جو کہ بیان ہو رہی ہے, یعنی دو چیزیں ہیں بڑی قیمتی کہ جو کہ جس کی طرف نشاندہی فرمائی جا رہی ہے کہ ولو ان اہل القرا آمنوا واتقوا, اور اگر تو بستی والے ایمان لاتے اور تقوی کی روی اختیار کرتے, لفتحنا علیہم, تو ہم ان پر کھول دیتے برکات, یعنی برکات من السماء والارض, آسمان سے بھی اور زمین سے, یعنی برکات کی نعمتوں کے دہانے آسمان سے بھی اور زمین سے بھی کھول دیتے. آسمان بھی جو ہے وہ بارش برساتا اور زمین بھی اپنے خزانے ہیں کہ جو کہ اگل دیتے, لیکن کب, اگر تو بستی والے ایمان لاتے اور تقوی کی روی اختیار کرتے. تو یہاں سے یہ ایک بہت اہم اصول پتہ چلا کہ اگر ہمیں اللہ کی برکتیں چاہیے, برکت کیا ہوتا ہے, برکت کے عمومی معنی ہوتے ہیں اضافہ, نعمتوں میں اضافہ, اور اللہ تعالیٰ دو چیزوں کے بدلے یہ وعدہ ہے کہ جو کہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی کی روی اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے بھی کھولے گا رحمت کے, خوب بارش برسائے گا, اور زمین کے جو خزانے ہیں وہ بھی اگل دے گا, زمین اپنے خزانے اگل دے گا, اور تمہیں دنیا میں خوب اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے نوازے گا, بشرطے کہ تم ایمان لانے والے اور تقوی کی روی اختیار کرنے والے. اب یہاں پر ذرا دو چیزیں بہت اختصار کے ساتھ سمجھ لیں, یہ دونوں بہت قیمتی اور بنیادی اصطلاحات ہیں شریعت کی, ایک ہے ایمان اور ایک ہے تقوی. ایمان کے معنی کیا ہے, تصدیق بما جاء به النبی, ہر اس بات کی تصدیق کرنا کہ جو کون لے کر آئے, جناب نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم, ہر اس بات کی تصدیق کرنا. اور فقہ میں پھر اسی کی تفاصیل ہیں کہ جو ایمان مجمل میں ایمان مفصل میں وہ بچپن سے ہمیں سکھا دیں, ہماری زبانوں پر چڑھا دیں. لہذا ہر وہ چیز کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بھائی اللہ پر ایمان ضروری ہے, ایمان لایا جائے گا, اسی طرح ایمان بالآخرہ ضروری ہے, یقین رکھا جائے گا. ایمان بالرسالت، اس میں فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان، یہ ساری ایمان کی تفاصیل ہیں کہ جو کہ واقعتاً ایک بندہ مومن کا خاصہ ہے. اور یہ ایمان کے دو لیولز ہیں، ایک ہے اقرار باللسان، یعنی زبان سے اقرار کر لینا، کلمہ پڑھ کے دار اسلام میں داخل ہو جانا، الحمدللہ یہ ایمان ہم سب کو حاصل ہے. لیکن جس ایمان کی اس وقت امت مسلمہ میں کمی ہے وہ کون سا ایمان ہے؟ وہ ہے تصدیق بالقلب، وہ ہارڈ ٹیسٹیفیکیشن. یہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، ایمان مجمل میں یہ جو ایمان کے دو لیولز ہم بچپن سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، یہ تصدیق بالقلب والی کیفیت ہے کہ جو کہ آج الا ماشاءاللہ ہمیں نصیب ہے. کیونکہ اگر یہ دل سے تصدیق ہم کر رہے ہوتے کہ جو زبان سے ہم ادا کر رہے ہیں تو ہم لازمن دنیا میں غالب ہوتے. یہ اللہ تعالی کا وعدہ ہے، وانتم الاعلون ان کنتم مومنین. سورہ آل عمران میں اللہ تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم ہی غالب ہوگے بشرطیہ کہ تم مومن ہو. تو مومن ہونے سے کیا مراد ہے؟ کہ بھئی کلمہ تو تم نے پڑھ لیا ہے، لیکن یہ کیسا ایمان ہے تمہارا کہ تمہیں فجر میں لا کے کھڑا نہیں کر رہا صبح، باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تم کھڑے نہیں ہو پا رہے. 57-58 اسلامی ممالک، حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے، کوئی جو ہے وہ جرت کرتا ہوا نظر نہیں آتا کہ اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے. 57-58 اسلامی ممالک. تو یہ ہے کہ ہم اقرار باللسان تو ہمیں حاصل ہے ایمان کا پہلا درجہ، لیکن جو حقیقی ایمان ہے تصدیق بالقلب، ہارڈ ٹیسٹیفیکیشن، جس کا اظہار عمل سے ہوتا ہے، وہ آج ہمیں الا ماشاءاللہ حاصل ہے. تو لہذا ایمان اگر یہ لے کر آتے، ولو ان اہل القرا آمنوا، تو لازم آتا ہے غلبہ ہوتا. اور دوسری چیز کیا ہے؟ وتقوا، اور تقوی کی روی اختیار کرتے. تقوی کسے کہتے ہیں؟ خدا خوفی، اللہ کی نافرمانی سے بچنا. یعنی یہ احساس بندہ مومن کو ہر آن ہر لہجہ چپک جائے کہ جو بھی وہ زبان سے ادا کر رہا ہے کوئی جملہ، وہ اللہ کی نافرمانی میں ادا کر رہا ہے یا فرما برداری میں ادا کر رہا ہے؟ اس کا کوئی قدم اٹھ رہا ہے تو وہ نافرمانی میں ہے یا فرما برداری میں؟ یہ وہ احساس ہے خدا خوفی کہ جو کہ لاحق ہو جائے تو واقعتاً اس تقوی کی جو برکات ہیں وہ پورے قرآن حکیم میں بکھری ہوئی. دیکھیں، سب سے بڑی جو دولت ہے اس آسمان کے نیچے زمین کے اوپر میرے اور آپ کے لیے، وہ کون سی دولت ہے؟ وہ نہیں نعمت ہدایت. ہمیں ہدایت مل جائے، اور ہدایت کا جو منبع سا چشمہ ہے وہ کیا ہے؟ بالکل آغاز میں سورہ بقرہ کے الفاظ کیا ہم پڑھتے ہیں؟ ھدًى للمتقین. پھر سورہ بقرہ میں آگے جا کے آیت نمبر 185 میں ھدًى للناس، تمام انسانیت کے لیے ہدایت. اسی طرح سے یہ بہترین جو لباس ہے وہ کس کو قرار دیا؟ وہ لباس التقوی ذالک خیر. لباس تو اللہ نے نازل کیا ہے، تمہاری ستر پوشی کرتا ہے، لیکن لباس التقوی ذالک خیر، جو تقوی کا لباس ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. یہ تقوی کا لباس تم اپنے اوپر اوڑھو، یہ تقوی، یہ خدا خوفی تمہارے اندر ہونی چاہیے. اسی طرح سے جنت، وہ ہم سب کو چاہیے، ہر بندہ مومن کی دل کی چاہت ہے کہ ہم جنت میں جائیں. یہ جنت بنائی کس کے لیے گئی؟ مثل الجنت التی وعد المتقون، یہ جنت کی مثال کہ جس کا وعدہ کس سے کیا گیا ہے؟ متقین سے کیا گیا ہے، تقوی گزاروں سے کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کو نہ ہمارا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے. سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت بیان کر دی، لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ تقوی منہ. نہ گوشت پہنچ رہا ہے نہ خون پہنچ رہا ہے، اللہ کو تمہارا تقوی پہنچ رہا ہے. سفر حج میں ڈھیر سارے سامان تم چیک لسٹ بنا کے لے کے جاتے ہو، یہ بھی نہ رہ جائے یہ بھی نہ رہ جائے، پوری چیک لسٹ بن جاتی ہے سفر حج میں. وتزودوا، کیونکہ حکم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ زاد راہ لے لیا کرو، لیکن خیر زاد تقوی، یعنی بہترین جو زاد راہ ہے وہ کون سا ہے؟ وہ تقوی ہے. اور عموماً کیا ہوتا ہے کہ سفر حج میں حاجی سارے سامان لے کے چلا جاتا ہے، لیکن الا ماشاءاللہ اگر کوئی چیز رہ جاتی ہے تو وہ کیا رہ جاتا ہے؟ وہ تقوی ہی ہے کہ جو کہ رہ جاتا ہے. وہاں پہ جا کے جھگڑنا، غالب گلوش، کھانے پر کھانا نہ ملنے پر، یعنی تھوڑی دیر کھانے کو ہو جائے غالب گلوش وہاں پر منا میں اور پتہ نہیں کہاں، یعنی یہ شروع ہو جاتی، اللہ معاف فرمائے، ایک دوسرے سے جھگڑنا شروع ہو جاتے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ہے اصل میں کہ جو کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر بستی والے وہ ایمان لاتے اور تقویٰ کی روی اختیار کرتے تو ہم کھول دیتے ان کے اوپر برکات آسمان سے بھی اور زمین سے بھی. لیکن ہوا کیا؟ ولیکن کذبوا، لیکن انہوں نے تکذیب کی، جھٹلایا. تو پھر ہوا کیا؟ فاخذناہم، پس ہم نے پھر انہیں پکڑا. بما کانوا یکسبون، باسبب اس کے کہ جو وہ کمائی کرتے تھے، جو بھی وہ نافرمانیاں کرتے تھے، گناہ کماتے تھے، ہم نے ان کو پھر مختلف عذابوں کی کیفیات میں جب وہ پکڑا ان کو نیست و نابود کر دیا. اب ذرا جھنجھوڑنے کا انداز ہے آخری دو آیات میں. فرمایا جا رہا ہے کہ افامن اہل القرا، کیا اتنے نڈر ہو گئے، بے خوف ہو گئے بستی والے کہ ان یات یہم باسنا بیاتن، کہ ان پر ہمارا عذاب آ جائے رات کو سوتے وقت. وہم نائمون، جبکہ وہ غفلت میں ہو، سو رہے ہوں، رات کو سوتے سوتے اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے، کیا اللہ اس بات پر قادر نہیں؟ تم دن بھر کی جو بھی تھکن ہے تمہاری، کام کاج سے تم فارغ ہو کے رات میں تم لیتے ہو جا کے، اور یہ ہے کہ بڑے سکون سے کہ بھائی صبح اٹھ کے میں دوبارہ سے اپنے کاروبار میں جا کے بیٹھ جاؤں گا، بڑا یقین ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے راتوں رات جو ہے وہ عذاب کی کیفیات ہیں کہ جو کہ نازل کر لی، کیا یہ ہم نے اپنے آنکھوں سے یہ عذاب کی کیفیات نہیں دیکھی؟ 8 اکتوبر کا ہمیں شمالی علاقہ جات کا وہ زلزلہ یاد نہیں؟ یہ فرمایا کہ کیا اتنے بے خوف ہو گئے بستی والے کہ ہمارا عذاب ان پر آ جائے راتوں رات کے جبکہ وہ سو رہے ہوں. اب امین اہل القرا، کیا اتنے بے خوف ہو گئے بستی والے، نڈر ہو گئے کہ ائیں یات یہوں باسنا روحن، کہ ہمارا عذاب دن چڑھے آ جائے. وہم یلعبون، جبکہ یہ کھیل مستیاں کر رہے ہیں، کھیل کود میں لگے ہوں، اور اسی وقت اللہ کا عذاب ہے کہ جو کہ آ جائے، زلزلے کی صورت میں آ جائے، کوئی بجلی کی صورت میں آ جائے، کوئی پتھروں کی بارش اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر دے. یہ قوموں پر یہ عذاب کی کیفیات آئی ہیں، کیوں بیان کی گئی؟ تاکہ ہم عبرت حاصل کریں. لہٰذا یہ ہے کہ آج ہمارے اندر کی جو بھی سختی ہے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، کہ جب سیلاب کی کیفیات بیان کی جا رہی ہوتی ہیں کہ سمندر چڑھا ہوا ہے، تو ہمارے دل ہلتے ہیں، ہمارے دل کیا نرم ہوتے ہیں، بلکہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم جو ہے وہ تماشا دیکھنے کے لیے ساحل سمندر پر پوری عوام ہے کہ جو کہ پہنچ جاتی ہے، بے پردہ ہو کر ہماری مائیں بچیاں وہاں پر جو ہے وہ انجوائے کر رہی ہوتی ہیں، لطف اندوز ہو رہی ہوتی ہیں ان لہروں سے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی گٹھا اٹھتی تھی، کوئی بادل ہیں کہ جو کہ گہرے آتے تھے، تو آپ دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے، کبھی آپ اندر جا رہے ہیں کبھی باہر آ رہے ہیں، یہ ایک اضطراب کی کیفیت تھی کہ جو کہ آپ کی ہوا کرتی تھی، یہ اللہ کا خوف، یہ آج ہمارے اندر سے نکل گیا. لہذا جب ہی کہا گیا کہ اگر یہ ایمان اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے تو ہم دہانے کھول دیتے آسمان و زمین کے، لیکن یہ کہ انہوں نے جھٹلایا، ہم نے پھر ان پر عذاب نازل کیا، تو کیا اتنے یہ نڈر ہو گئے کہ ہم راتوں رات عذاب لے آئیں جبکہ یہ سو رہے ہوں، یا دن چڑھے ان پر عذاب آ جائے جبکہ یہ کھیل رہے ہوں؟ افامنوا مکر اللہ، کیا یہ بے خوف ہو گئے اللہ کی خفیہ تدبیر سے؟ یعنی دیکھیں، بے خوف ایک تو اس لیے ہوا جاتا ہے کہ کوئی عذاب آنے والا نہیں، بس یہ سب کچھ جو ہے وہ پہلے آتے رہتے ہیں، تو لہذا کوئی مسئلہ نہیں، ہم بچ جائیں گے، یہ تو عذاب آ گیا فلاں شمالی علاقہ جات میں، ہم تو بچیں گے. اچھا، ایک نڈر ہوتا ہے بندہ جب کہ جب وہ اپنا کوئی یعنی مادی لحاظ سے اسباب فراہم کر لیں اتنے، کہ اب وہ یہ سمجھیں کہ اب زلزلہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، معاذ اللہ، سنا معاذ اللہ، اور سیلاب کی روک تھام کے لیے ہم نے اتنے زبردست مادی اسباب فراہم کر دیے کہ عذاب اب سیلاب ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو یہ تو سیدھا سیدھا کیا ہے، اللہ سے جو ہے وہ اس کو عاجز کر دینے والی بات ہے. حالانکہ اللہ بار بار کہتا ہے کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یہ جو بھی دنیاوی اسباب ہیں یہ دینے والا کون ہے تمہیں، اس کا سجھانے والا کون ہے، وہ اسباب پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے. وہ اسباب ہی کاٹ دے تو تم کیا کر لو گے؟ کرونا میں ہم نے کیا کیا؟ سارے مادی اسباب ہمارے پاس ہیں, لیکن کرونا میں کس طرح سے بالکل پوری دنیا کو چت کر دیا اللہ تعالیٰ نے, دکھا دیا نا کہ اوپر کوئی ہے ہستی کی جو کہ جس کا اگر ڈنڈا گھومے تو تمہارے یہ مادی اسباب کچھ نہیں, یہ سائنس کی ترقی بالکل بے سود. تو بہرحال یہ ہے کہ اصل کیا ہے, اللہ کے بندے بن کر رہو, حاکم نہ بنو, معبود نہ بنو, اس اللہ کی معبودیت کو تسلیم کر کے, حاکمیت کو تسلیم کر کے اس کے سامنے سرنڈر کر دو. تو اف امن و مکر اللہ, کیا وہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو گئے؟ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون, پس اللہ کی خفیہ تدبیر سے مایوس یعنی بے خوف نہیں ہوتے مگر کون کہ جو کہ خسارہ پانے والے. اللہ تو سبحانہ و تعالی ہمیں اس گروہ سے ہماری حفاظت فرمائے, نافرمانوں کے گروہ سے ہماری حفاظت فرمائے, اپنے ہر عذاب کی ہر کیفیت سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے, اور ہماری جو بھی کمزوریاں ہیں, کمیاں ہیں, کوتاہیاں ہیں, اور بڑے بڑے گناہ کے جو اللہ تعالی کی لیا ان کے اس کے سامنے ہم نے جو ہے وہ کیے ہیں, چھپ کر کیے ہیں, سب کے سامنے جو ہے وہ کیے ہیں, اللہ تعالی ہر طرح کے گناہ سے ہمیں موت سے پہلے پہلے معاف فرما دے, ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرما دے, اور اپنے عذاب کی ہر کیفیت سے ہمیں محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.